بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف خداوند کریم کی ذات کے لیے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، آپ سب ناظرین کی خدمت میں میرا خلوص برا سلام عرض ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پروگرام طرز حیات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے سارے اہم موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، خاص کر جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایسے مسائل کو یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے اور ان کی تحلیل کی جاتی ہے جو انسان کے طرز حیات کو پیش کرتے ہیں، یا ایسی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو واقعاً انسانی معاشرے کی ضرورت ہیں۔ تو آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کریں گے کہ انسان کی زندگی میں دین کا کیا کردار ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسا جیسا، یعنی بہت سارے افراد جو دین سے دور ہوتے گئے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے جیسے انسان اور انسانی معاشرہ ترقی کرتا جائے گا، شاید دین کی ضرورت کم ہوتی جائے گی، اور دین کو سماج میں، گھروں میں اور سماج میں، بلکہ شہروں سے باہر نکالا جائے گا۔ لیکن دیکھیں تو اس کا بالکل برعکس نظر آتا ہے کہ جتنا جتنا انسان اور انسانی معاشرہ ترقی کرتا جا رہا ہے، دین کی بھی ضرورت اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ ماننا پڑے گا ہمیں، چونکہ دین الہی ہے، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، خدا نے معاشروں کو بنایا ہے، خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے، تو لہذا وہ نظام جو انسان کو اور انسانی معاشرے کو، اس کائنات کو چلانے کے لیے ضروری ہے، وہ خداوند کریم نے دین اسلام کی صورت میں پیش کیا ہے، اور قرآن کا نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اسی نظام کو پیش کیا گیا ہے جو انسان اور انسانی معاشرے کو بہبود اور فلاح تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے، اس کا ایک خاص دائرہ ہے، خاص حدیں ہیں دین کی، خاص سرحدیں ہیں دین کی، جیسے امام باڑوں میں، مسجدوں میں، یا جیسے ولادتیں ہیں، شہادتیں ہیں، ان کو منانا، اور بڑے ہی فخر سے، اور بڑے ہی جو بھی ضوابط ہوتے ہیں، جو بھی اس میں شرائط ہوتے ہیں، ان کی رعایت کی جاتی ہے اور اپنائے جاتے ہیں ان شرائط کو، اور نماز کے جو بھی شرائط ہوتے ہیں، روزے جو ہوتے ہیں، وہ اپنائے جاتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں کہ یہاں تک جو بھی رابطہ ہے خدا کے ساتھ، یہاں تک دین رہے اور اس کا تقدس اور اس کی پاکیزگی اور طہارت باقی رہے گی۔ تو یہ ایک تصور ہے، لیکن دوسرے امور میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرے امور میں دین کا کیا لینا دینا؟ آج کل معاشرے میں، آج کل مختلف ممالک میں، عالمی سطح پہ جو ہے گندی سیاست پائی جاتی ہے، اور سماج میں یعنی اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو مثلا اس میں فریب کاری ہونی چاہیے، اس میں خیانت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ، جب تک رشوت نہ دیں آپ، جب تک آپ کوئی چیز نہ دیں، کوئی چیز آپ لے نہیں سکتے، مطلب چاہے آپ کا حق ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے کہ نہیں، دین کا جو ہے ایک تقدس ہے، اب اس کو سماجی امور میں مت لائیے۔ دین کی پاکیزگی اور طہارت ختم ہو جائے گی جو اگر وہ سیاست میں آ گیا۔ اگر سیاسی میدان اور سماجی میدان، اقتصادی میدان اور دوسرے مسائل کے جو زمینیں اور میدان ہیں، اگر ان کو فراہم کیا گیا اور دین کو یہاں پہ لایا گیا، تو وہ تقدس اور طہارت وہ پامال ہو جائے گی۔ یہ ایک تصور ہے۔ ناظرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاً اگر انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، تو کیا بس اس حد تک کافی ہے کہ وہ یہاں تک اپنے آپ کو محدود کرے؟ کیا دین فقط اس حد تک ہے کہ یہیں پہ ختم ہونا چاہیے، یہیں تک ہونا چاہیے؟ یہ ایک فکر ہے جس کو اس علمی اصطلاح میں سیکولرزم کہتے ہیں، یعنی دین اور سیاست کا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ اور یہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو دیندار مانتے ہیں، لیکن اس حد تک، لیکن دین اتنا نہیں ہے۔ دین کا دائرہ بالکل وسیع ہے، ہر زاویے سے اور ہر معاملے میں دین کا اپنا ایک حکم ہے، دین نے اپنا ایک نظام بنایا ہے۔ چاہے آپ کا معاشی سسٹم ہو، چاہے آپ کا سیاسی میدان ہو، چاہے سماجی میدان ہو، چاہے گھریلو مسائل ہو، جو بھی انسان سے جڑے مسائل ہیں، ان سب کے لیے دین نے، اسلام نے ایک نظام پیش کیا ہے، اور طرز حیات پروگرام میں کوشش یہی رہتی ہے کہ ان اہم نکات کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس نظام کو یہاں پہ پہچانوانے کی کوشش کی جائے جو واقعی معنوں میں ہماری زندگی کے ہر حصے اور ہر شعبے سے مربوط ہے۔ یہاں پہ وقت ہو چلا ہے کہ ایک کلپ کا، تو ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
امروز دنیا درگیر حوادث ناشی از خودخواهی ها و افزون طلبی هاست. امروز دنیا با ابزارهای جدید و مخرب و مهلک در اختیار بسیاری از کسانی است که جز هوس‌های شخصی و گروهی خود چیزی نمی فهمند، فضیلت ها رو درک نمی کنند، از انسانیت بویی نبردند. در یک چنین دنیایی وقتی ندای آزادی بخش اسلام بلند می شود، وقتی اسلام پرچم بر می افرازد، جاذبه اون دنیا رو متوجه به خود می کنه و امروز کرده است. البته دشمنان عکس العمل نشون می دن. برای اینکه اسلام رو بدنام بکنند، از هنر، از نظامیگری، از سیاست، از همه ابزارهای ممکن استفاده میکنند. امروز یکی از کارهای اساسی و مهمی که در دستگاه‌های شرکت‌های هنری معروف دنیا مورد استفاده قرار میگیرد، عبارت است از ترسوندن مردم از اسلام. چرا؟ اگر اسلام منافع جهانخواران رو تهدید نکرده بود، در مقابل اون این واکنش ها نشون داده نمی شد. اینی که می بینید گروه هایی رو می سازند، می تراشند، مسلح می کنند، پشتیبانی می کنند به نام اسلام و به نام حکومت اسلامی، به جان انسان ها می اندازند و کشورها رو به وسیله اونها ناامن می کنند، این نشون دهنده نفوذ پیام اسلام است. از اسلام حقیقی می ترسند، از اسلام ناب می ترسند. اسلامی که نسل پیش از شما در میدانهای نبرد، در میدانهای سیاست، در میدانهای انقلاب اون رو سر دست گرفت و به دنیا نشان داد. و امروز شما همینطور که این جوانهای عزیز اشاره کردند و نشان دادن، وارثان اون شهدای بزرگ و اون مردان عظیم القدر هستید. اسلام پیامش برای انسانیت پیام آسایش، عزت، سربلندی و پیام زندگی همراه با امن و امان است. این رو دشمنان نمیخوان در دنیا شناخته بشود و ملت ها با اون آشنا بشن.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کلپ پسند آئی ہوگی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بعض لوگ خاص عبادتوں تک دین کو محدود کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو نہج البلاغہ میں آیا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری خلافت ان کو ملی اور حکومت سنبھالی، تو مسجد کوفہ میں دیکھا کہ ایک خاص گروہ جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے۔ تو جو دوسرے افراد امام کے ساتھ، امام کے ہمراہ تھے، امام نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو مشغول عبادت ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ مولا، یہ رجال حق ہے۔ مولا نے فرمایا کہ رجال حق سے مراد کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ صرف عبادت کرتے ہیں، ان کا کام 24 گھنٹے عبادت کرنا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ پھر کھانا پینا اور یہ سارے جو ضروریات ہیں، جو وسائل ہیں، یہ کہاں سے فراہم کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ وہ اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو ان کو دیتے ہیں اور یہ اسی پہ گزارا کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ پھر اگر کہیں آپ کو نہ ملے یا آپ ان کو نہ دیں تو یہ کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ مولا پھر تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ایسے ہی, لیکن عبادت سے غافل نہیں ہوتے, اگر کچھ بھی نہ ملا عبادت کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ مولا نے ایک نقطہ فرمایا, ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ان لوگوں سے بہتر وہ جانور ہیں جو گلی کوچوں میں ہوتے ہیں. چونکہ دین جو آیا ہے, اسلام جو آیا ہے, وہ صرف اس حد تک نہیں آیا ہے کہ انسان مسجدوں میں اور خانقاہوں میں بیٹھ کے عبادت کرے, بلکہ انسان کو حرکت دلانے کے لیے آیا ہے. لہذا یہ جائیں اور مزدوری کریں, ان کو باہر نکالو مسجدوں سے اور ان کو محنت مزدوری کرنا سکھاؤ, جدوجہد کریں اپنی زندگی میں, پھر آ کے جب یہ آئیں گے محنت مزدوری کر کے کمائیں گے, اور اگر پھر نماز کی دو رکعت نماز ہی یہ پڑھیں گے تو وہ دو رکعت نمازیں ان کی 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. لہذا یہاں پہ دیکھیں, دین نے کبھی اپنے آپ کو محدود نہیں کیا ہے. دین کا ہر زاویے سے دیکھیں ہم تو ایک منظم پروگرام ہے, انسان کو اور انسانی معاشرے کو ترقی اور سعادت تک پہنچانے کے لیے. تو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کا جو کردار ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, اس میں ایک چیز ہے کہ دین انسان کو امیدوار بناتا ہے. جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ انسان کو آگاہ کرتا ہے, بیدار کرتا ہے, حرکت میں لاتا ہے, جمود اور رکود کو توڑ دیتا ہے, اسی طرح سے انسان کو نا امیدی کی وادی سے نکال کے امیدوار بنا دیتا ہے, امیدیں جگاتا ہے انسان کے اندر اور انسانی معاشرے کے اندر. دیکھیں آج کل کے معاشرے کی کیا مشکل ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور سننے میں آتا ہے کہ فلاں صاحب نے اگرچہ بہت ہی ہائی فائی اور بہت ہی ثروت مند آدمی ہے یا بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہے, لیکن خودکشی کی ہے. کیا وجہ ہے؟ چونکہ کوئی منظم اور سسٹمیٹک پروگرام اس کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے سے اسے کوئی امید ملتی. امید سے وہ خالی ہے. جب انسان امید سے خالی ہو جائے تو امیدیں جب انسان کی ٹوٹنے لگتی ہے اور کوئی سہارا نہیں ملتا, تب جا کے انسان جو ہے کتنا ہی ثروت مند کیوں نہ ہو, کتنا ہی علمی اعتبار سے اونچا کیوں نہ ہو, تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کریں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں, اگر تم مجھے اپناؤ گے اور میرے نظام کو اپنانے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں امید دوں گا اور تمہاری نا امیدی کو میں کفر مانتا ہوں. جیسے قرآن میں آیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, خدا کی امید سے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, خدا سے امیدیں لگا کے رکھیں. دیکھیں امید میں کیا ہوتا ہے, امید جب انسان رکھتا ہے خداوند کریم کی ذات سے, اور خداوند کریم کی ذات سے جب ہر طرح کی امیدوں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اپنے ڈگری لی ہے, پتہ نہیں اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے پڑوسیوں سے, اپنے معاشرے سے, اپنے ملک کی حکومت سے, ہر چیز سے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے, تو امید کا دامن جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ اگر جوڑے, اللہ پاک سے اگر امید لگائے رکھے, تو کبھی بھی ایسا انسان جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہوتا, بلکہ ہر فیلڈ میں اور ہر میدان میں ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا امید کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز انسان کو ملتی ہے ورثے میں, وہ ہے توکل. انسان توکل کرنا سیکھتا ہے خداوند کریم کی ذات پہ. لہذا یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان کو جب دین ملتا ہے تو دین اس کے اندر امید کی کرن جگا دیتا ہے اور امیدوار بنا دیتا ہے ہر چیز میں, ہر پہلو سے اور ہر زاویے سے, اور اس کے اندر توکل کی صفت کو ایجاد کرتا ہے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
این ناکارآمدی ها رو در رفتار نسل ما به حساب اسلام نذارید. اون چیزی که در ذاتش داره انجام میشه مدرنیته است. اگر دین یهود راه و روش زندگیه, دین مسیحیت راه و روش زندگیه, دین اسلام راه و روش زندگیه, سبک زندگی آمریکایی یک دینه, یک دین زمینی. لیبرال یعنی اباحیگر، یعنی همه چیز مباح، یعنی کسی که حرام و حلال براش وجود نداره.
چون نرمال نشد
امام بھی آئیں گے اور امام کو آنا ہی ہوگا، لیکن جب قوم تیار نہیں ہوگی، جب وہ سوسائٹی تیار نہیں ہوگی، تو امام کے ظہور میں بھی تاخیر ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں امام کے حقیقی آوان و انصار میں شمار کریں، اور ہم بھی امام کے پہلو بہ پہلو اور امام کے جوار میں اس ہستی پہ اور اس کائنات میں اسلام اور توحید کا پرچم لہرا سکے. اس دعا کے ساتھ اللہم عجل لولیک الفرج التماس دعا.
روایتی انداز میں پلاسٹر پر نقش و نگار بنانے والے اس کام کو میں نے 1954 سے شروع کیا ہے. شروع میں ایک شاگرد کے طور پر اپنے استاد حاجی عباس عشقی کی خدمت میں رہا. جو کام یہاں پر میں انجام دے رہا ہوں وہ ایران سے ہی مخصوص ہے. یہ کام زیادہ تر مذہبی مقامات پر کیا جاتا ہے، پرانے محلوں میں بھی کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی یہ کام کرواتے تھے. اس ہنر کا نام رو درز ہے، چونکہ یہ کام آئینے پر ہوتا ہے، اس لیے آئینے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں تاکہ ایک حاشیے یا جگہ کو آئینے سے بھر دیں، اور آئینے کے ٹکڑوں کے درمیان جو درازیں ہوتی ہیں انہیں چونے کے پلاسٹر کے اس کام کے ذریعے ڈھانپ دیتے ہیں. اسی لیے اس کام کو رو درز آئینے کہتے ہیں، اور ہم اس کو گچ بری روئے آئینے یا روئے شیشے کہتے ہیں، یعنی آئینے یا شیشے پر گچ بری کا کام. میں اپنے لیے ڈیزائن خود تیار کرتا ہوں، یعنی ڈیزائنر میں خود ہوں. میں دوسروں کی ڈیزائنوں سے استفادہ نہیں کرتا، لیکن قدیمی کاموں کو مد نظر ضرور رکھتا ہوں اور ان میں تبدیلیاں لا کر نئے ڈیزائن بناتا ہوں. یہ کام بہت پرانے زمانے سے عمارتوں میں کیا جاتا رہا ہے. تقریباً 15 سال پہلے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کام کو دیواروں پر سجانے والے فریموں کی شکل میں لے آؤں تاکہ ان کی نمائش بھی کی جا سکے، اور اس طرح نئی نسل اس کام سے آشنائی پیدا کر سکے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے جو اس کام کو سیکھنا چاہیں گے.
جشنواری رو معمولاً
گجبوری یعنی پلاسٹر کے کام کو اگر ہم رنگین بنانا چاہیں تو ہم اس پر پہلے ایک خاص قسم کا تیل لگاتے ہیں، تیل کے بعد دو بار اس کو سفید رنگ سے رنگتے ہیں، پھر جو بھی رنگ مد نظر ہو اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ شاید اس طرح رنگ چڑھانا یورپ سے یہاں آیا ہو، ایران میں اس کا رواج پہلوی دور کے آغاز سے ہوا ہے۔ میرے کام کی روش ایرانی ہے، اس قسم کے کام کو گلو مرغ کہتے ہیں۔ آپ کے پیچھے جو یہ کام ہے اس کو بند اسلیمی کہا جاتا ہے۔ دیگی لوہے کے بھی دو کام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایرانی کاموں سے مخصوص ہے اور اس کا تعلق قاجاری دور سے ہے، اور ایک قسم کا دیگی لوہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کام ابھرا ہوا اور یورپی طرز کا ہوتا ہے۔ یہ کام شروع کرنے کے لیے ڈیزائن کے مطابق شیشے یا آئینے کو چونے کے پلاسٹر سے اس طرح ڈھانپ دیتے ہیں کہ پوری سطح یکساں موٹائی والی ہو۔ ڈیزائن کو جس چیز یا شکل پر بنا رہے ہیں اس کے مطابق کاپی کرتے ہیں اور پھر کاٹتے ہیں۔ پھولوں، چڑیوں اور گلاب کے پھولوں کی جگہ چونکہ یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں واضح ہے۔ ڈیزائن کو کاٹنے کے بعد جس جگہ پر ابھری ہوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اس جگہ پر دوبارہ چونے کا پلاسٹر لگاتے ہیں، پھر قلم، فکر و ذہن اور ڈیزائن سب کی مدد سے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ڈبل یا دوہرا پلاسٹر، کہ جو گھروں، محلوں یا مذہبی مقامات پر کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی نازک بھی ہوتا ہے اور موٹا بھی۔ اس کام میں اور معرک کاری میں کسی حد تک شباہت پائی جاتی ہے، لیکن اس کام میں چونے کے پلاسٹر سے جو نئی نئی ڈیزائنیں تخلیق کی جا سکتی ہیں وہ لکڑی سے ممکن نہیں ہیں۔ یعنی چونے کے پلاسٹر کا یہ کام زیادہ آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے، اور گجبوری کے ماہر کے ہاتھ معرق کاری کے استاد سے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارا کام کہیں پر خراب ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اسے برطرف کیا جا سکتا ہے، جبکہ لکڑی کے کام میں اگر غلطی ہوئی تو پھر اسے صحیح نہیں کیا جا سکتا۔
تقدیر حق نے آیتوں کے اعجاز کو برملا کر دیا ہے، اور لطف خدا نے نشانیوں اور علامتوں کو نمایاں کر کے بندوں کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔
نشانیاں جانوروں کا شعور
اگرچہ فکری نقطہ نظر سے جانور انسانوں کے مقابلے میں بہت پست و کمزور ہوتے ہیں مگر اپنی دنیا میں وہ شعور کے حامل ہوتے ہیں۔ جانوروں کی جانب سے انجام پانے والے اعمال اور اسی طرح ان کا رد عمل اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اور اپنے اطراف کے ماحول کو سمجھتے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ سورہ مبارک انعام آیت نمبر 38۔
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں انسانوں اور حیوانات کے درمیان شباہت کا مقصد شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ قرآن مجید میں بعض مواقع پر حیوانات کے شعور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکریوں کے مقابلے میں چیونٹیوں کا ہٹنا، چیونٹیوں کا بات کرنا، اور یا اطلاع دینے کے لیے حضرت سلیمان کی جانب سبا کے علاقے سے ہدہد کا پرواز کرنا۔ حیوانات ایسی حرکات انجام دیتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ان میں پائے جانے والے شعور کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، خواہ یہ شعور پیدائشی طور پر ان میں ہو یا ہم انسانوں کی طرح غور و فکر کر کے شعور کے اس مرحلے تک پہنچے ہوں۔ البتہ پیدائش اور زندگی میں تکراری حرکات کا باعث بنتے ہیں اور خاص حالات میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، جیسے پیدا ہونے والے خطرات کو سمجھنا کہ جو شعور و آگاہی اور غور و فکر کرنے کی توانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ اپنے متعلق حادثات کے مقابلے میں جانوروں اور حیوانات کا رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ان حادثات کو سمجھنے اور صحیح جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنے کی قدرت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے ہاتھی کہ جب ہاتھی کا کوئی بچہ ناقص پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو زمین سے اٹھا کر اسے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسے زندہ رکھ سکے، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو بھی اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اسے درخت کے نیچے پہنچا دیتے ہیں اور اس علاقے کو ترک کر دیتے ہیں۔ حیوانات ایسی علامات رکھتے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے احساس اور افکار کا اظہار کرتے ہیں۔ خاص طور سے اکٹھا اور گروہی شکل میں زندگی بسر کرنے والے حیوانات اپنے احساس کا اظہار
خدای نکرد یه لحظه سر تو برمیگردیم این اعضای خانواده در دست رفتن ها
Don't have sex, because you will get pregnant and die.
این دین زمینی یه میوه داره. میوهش امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی.
امریکا یوزم.
بریتنی ریحان. نگی اول تن گوشت رو تو.
وایز او امریکا. صدای امریکا. صدای ابلیس.
مارکسیزم نابود شده، نئولیبرالیسم هم ویروسی شده، در اسلام هم ما هنوز مدل و چارچوبی برای اداره بشریت عینی و قطعی تئوریزه شده ارائه نکردیم، افق برای نسل شما تیره و تاریک. زمین اومانیزم اصالت رو به بشر میده. شما سوزن پرگار رو بر مفهوم بشر بذارید، یه دایره ترسیم کنید، در اون دایره همه چیز به مرکز سجده میکنه، یعنی به انسان. اما سوزنی رو بذارید بر مفهوم خدا، دایره ترسیم کنید که همه چیز بر خدا سجده کنه، مثل عکسی که از بالای بیت الله الحرام میگیرن موقعی که همه حجاج دارن نماز میخونن به سمت خانه کعبه، انگار سوزن پرگار رو گذاشتید حلقه حلقه دایره زدید، همه جمعیت دارن به سمت مرکز سجده میکنن. به این میگیم اومانیزم، به اون یکی میگیم تئوئیزم، بشر محوری، خدا محوری.
آجی واقعا چرا اینجوری شد؟ چرا ما به اینجا رسیدیم؟
انقلاب کردیم که دین رو حاکم کنیم. میگه دین به رکوع و سجود طولانی نیست، دین یعنی امانتداری و وفای به عهد. امانت این بچه ها رو چجوری نگه داشتیم؟ به عهدی که با این ملت بستیم چقدر عمل کردیم؟
زندگی من همینه.
ولی میبینم مدل زندگی تو. تبریک میگم مدل زندگی تو.
چشه مگه؟
چش نیست؟ تو این مدت تو هر کاری دوست داشتی کردی؟
خوب کردم، زندگی خودم هرچی دلم بخواد زندگی.
ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں دین کا کیا کردار ہے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو امید دلاتا ہے دین، یہ دین ہی ہے کہ جو نا امیدی کی ظلمت سے نکال کے انسان کو امیدوار بنا دیتا ہے، اگرچہ اس کے پاس ثروت ہی نہ ہو، اگر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو دنیاوی جو اس کو دنیا میں کمال تک پہنچائے، دنیاوی حیثیت اور سماجی حیثیت اس کو دے، لیکن پھر بھی انسان کا دل جو ہے وہ امیدوار ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ہے، مجھے اس کے لیے نہ صحیح لیکن دوسری دنیا کے لیے خلق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تو انسان ہمیشہ امید لگائے رہتا ہے، اور یہ امید ہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ اگر امید نہ ہوتی تو شاید کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ پاتا۔ اگر ماں باپ ایک زندگی کو کوئی دیکھے نا، ماں باپ بچوں کو دیکھے، تو ایک دوسرے سے امیدیں لگی رہتی ہے اور یہ امید ہی ہے کہ جو ایک دوسرے کا سہارا دیتی ہے اور ایک دوسرے کو کامیابی کی منزل میں دوڑا دیتی ہے اور ان کو کامیاب بنا دیتی ہے. تو دین بھی یہی ہے, دین بھی آتا ہے اور انسان کو امیدوار بناتا ہے. اور اگلا جو نقش ہے اور کردار ہے دین کا وہ یہ ہے کہ انسان کو سکون قلب عطا کرتا ہے. دیکھیں بہت ہی اہم چیز ہے, آج کے دور میں جس چیز کی کمی پائی جاتی ہے وہ ہے دل کا اطمینان. انسان کو اطمینان قلب نہیں ہوتا, انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. کیا پریشانی ہے انسان کو, انسان اتنا بڑا ثروت مند ہے, اتنا مال و دولت اور اتنا جائیداد اس کے پاس ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ رات کو سونے کے لیے گولیوں کا سہارا لے رہا ہے کہ نیند کی گولیاں چاہیے. کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا سکون, سکون دل, سکون قلب حاصل کرنے کے لیے قلبوں کا سہارا لیتا ہے, ایسی غیر شرعی اور ناجائز تفریحوں اور چیزوں کا سہارا لیتا ہے کہ جو واقع انسان کی ذات سے اور انسان کی فطرت اور طبیعت سے سازگار بھی نہیں ہے, یعنی اس سے واقع ہم آہنگ نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ انسان واقع اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے ایسی چیزوں سے کہ جس سے انسان کی فطرت جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے, انسان کی فطرت کو گھٹن ہوتی ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اور ایسی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے, لیکن انسان ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کرے, اپنے آپ کو اطمینان دلا سکے. انسان چونکہ فطرتاً اور طبیعتاً ایسی ذات ہے اور اس کے اندر ایسا پوٹینشیل ہے, ایسی صلاحیت ہے کہ وہ نامحدود چیزوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے, لیکن اپنا راستہ وہ اس مسئلے میں کھو دیتا ہے. جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو استکباری اور استعماری طاقتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس ملک پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو بھی اپنے تسلط میں لینا چاہتے ہیں اور ہر جگہ ہماری حکومت ہونی چاہیے, ہمارا بول بالا ہونا چاہیے, ان کی یہ درخواست جو ہے وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ انسان کو حکمرانی کرنی ہے پوری کائنات پہ, لیکن راستہ ان لوگوں نے غلط چنا ہے اور جو ٹریک ان لوگوں نے اپنایا وہ صحیح نہیں ہے, وسیلہ صحیح نہیں ہے, ہدف ان کا صحیح نہیں ہے, ورنہ خود وہ ذاتاً اس چیز کی درخواست کرنا, خواہش کرنا ہے کہ مجھے پوری کائنات چاہیے صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ نامحدود چیز ہے اور خداوند کریم نے اس سے اپنا روح اس کے اندر جو ہے ڈالا ہے, تو چونکہ وہ نامحدود اور ایسی چیز سے نکل کے آیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, لہذا انسان ہر چیز میں چاہتا ہے کہ وہ اس نامحدود چیز کو پالے. تو وہ کہاں پہ اس کو ڈھونڈتا ہے, ڈھونڈنے میں وہ غلطی کرتا ہے, یہاں پہ وہ مسٹیک اس سے ہوتی ہے. اس کو چاہیے کہ اس نامحدود چیز کو اس نامحدود چیز میں ہی ڈھونڈے, لیکن وہ آتا ہے وہ ان مادی اور محدود چیزوں میں اس چیز کی تلاش کرتا ہے, اس چیز کو ڈھونڈنے لگتا ہے. لہذا اس کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے غلط راستے انتخاب کرتا ہے اور غلط چیزوں سے استفادہ کرتا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اسے کبھی اطمینان حاصل ہو ہی نہیں پاتا. چونکہ اطمینان حاصل نہیں ہوگا نا, چونکہ وہ محدود چیزوں میں, محدود لذتوں میں اس لذت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ جو حقیقی لذت ہے وہ کہاں ملے گی. لہذا خداوند کلام کہتا ہے کہ اگر اسے اطمینان قلب چاہیے, اگر اسے سکون قلب چاہیے, اگر دل کا اطمینان اس کے اندر پیدا ہونا ہے, تو وہ صرف دین کو اپنانے سے ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ ذکر الہی اور فکر الہی ہے, یہ خدا کی یاد ہے, یہ دین کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اطمینان قلب ہوگا اور وہ اس سکون تک پہنچے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے پاس پوری کائنات کی حکومت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اطمینان قلب ہے اس کے پاس. پھر اس کے پاس جائیداد, مال و دولت ہو یا نہ ہو, اس سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس کے پیچھے لوگوں کا کاروان چلے یا نہ چلے, کوئی فرق نہیں کرتا اس کے لیے. لہذا وہ مطمئن ہوتا ہے اور اس کی مثال ہمارے معصومین انبیاء کرام اور آج کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جیسی بہت ساری شخصیتیں اور امام جیسی شخصیت زندہ مثال ہیں کہ جب انہوں نے آخری وصیت لکھی اور اس میں یہی نقطہ پیش کیا کہ میں مطمئن یعنی اطمینان قلب کے ساتھ اس جہاں سے رخصت ہو رہا ہوں. خداوند کریم ہم سب کو اطمینان قلب عطا کرے اور ہمارے دلوں میں اپنی یاد ہمیشہ تازہ رکھیں. ناظرین کرام یہاں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ کی تجاویز اور آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور جن کو ہم یہاں جواب دینے کی کوشش کریں گے. ناظرین پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. پھر سے آئیے یہاں پہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور سب سے پہلا سوال جو ہے سعید قرار ہاشمی صاحب نے ہمیں بھیجا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہاں کشمیر میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اور معمولاً ہماری جو یہاں پہ خالی تعلیم دی جاتی ہے, تربیت کا کوئی نام نہیں ہوتا, اور ہم اس لائق نہیں بنے کہ روحانی اور اخلاقی لیول کو ہم بڑھا سکیں اپنے, تو کس طرح سے اس روحانی اور اخلاقی لیول کو ہم بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, چونکہ سیکولر نظام ہے اور جو نظام تعلیم ہے وہ بھی سیکولر ہے, یعنی بالکل خشک نظام ہے, تعلیم ہے, اور جس میں تربیت کا کوئی نام نہیں ہوتا. اسلامی تربیت کے اپنے اصول ہیں, اسلامی نظام تعلیم کے اپنے آداب ہیں, اپنے اصول ہیں, اپنی بنیادیں ہیں جن کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ ابھی امکان نہ ہو, ممکن نہ ہو, لیکن ہمیں اسلامی نظام تعلیم کو نافذ کرنے اور اسے اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ہمیں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اسلام کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اسلامی تربیتی نظام جو ہے ہمارے پاس اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ آپ اپنے علماء کے ذریعے سے, اپنے کالجوں میں بہت سارے ایسے ورکشاپس کے ذریعے سے, اور اسلامی نظام تعلیم کے جو آداب ہیں, جو تربیتیں ہیں, جو اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں, جو اس سلسلے میں ایکسپرٹس ہیں, ان کو اپنی کلاسوں میں اور اپنے اسکولس میں دعوت کر کے ہم ان کے ذریعے سے اس نظام تعلیم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور اپنی تربیت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں, اور اس سیکولر نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اسلامی آداب اور اپنی اسلامی تربیت کو بھی ہم بھول نہیں سکتے. اگرچہ ان کے درمیان بہت ہی تضاد ہے اور بحث کی بہت ہی گنجائش ہے یہاں پہ کہ کس طرح سے اس کو لاگو کیا جائے, کس طرح سے نافذ کیا جائے, لیکن جو ایکسپرٹس وہاں پہ ہیں, جو کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں, اگر آپ ان کی طرف مراجعہ کریں گے تو آپ کو کسی حد تک مطمئن جواب مل پائے گا. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا ہے. جی ہاں, بہت ہی اہم اور عمدہ سوال ہے کہ بارہ امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے سلسلے میں جو ہم انتظار میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح سے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں اپنی زندگی میں، کس کیسی چینجنگ اور تبدیلی لانی ہے. دیکھیے اس میں چونکہ ہم ایسی شخصیت اور ایسی عظیم ہستی کے انتظار میں ہیں کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. آج ہر طرح کے مسائل آج کے معاشرے میں ہیں، ہر طرح کی مشکلات پائی جاتی ہیں، ظلم، بربریت، بہت ساری ایسی برائیاں معاشرے میں پنپ رہی ہیں. تو اس کا سدباب ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اس شخصیت کے انتظار میں اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. کس طرح سے ایک منتظر کو ہونا چاہیے، جو انتظار کرنے والا ہے اور جو ہستی آ رہی ہیں اس ہستی کو دیکھ کے، ان کو سمجھنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور اپنے آپ کو بنانا ہوگا. تو ان کے ظہور کے لیے ہمیں پہلے تیار ہونا ہوگا، ہمیں ان اسلامی صفات اور اخلاق اور صفات حمیدہ کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کے امام کا ظہور ہو سکتا ہے اور امام آ سکتے ہیں. اگر ہم تیار رہیں گے اور ہم امام کے سپاہی بننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں اور وہ صفتیں اپنے آپ کو اپنائیں، اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک حکومت ہونی چاہیے، نہیں، جس کے پاس حکومت ہے تو اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن جس کے پاس حکومت نہیں ہے، اپنا وجود ہے، اپنے وجود کو وہ اپنا بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گھر کو، اگر ایک ٹیچر ہے تو اس اسکول کو، اس کلاس کو جس میں وہ لیکچر دیتا ہے، اگر ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ ہے تو اس کو اس سوشل لیول پہ، اس سماج میں، اگر کوئی محلے کا ذمہ دار آدمی ہے تو اس کی اس حد تک ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے اور ان صفات کو جو قرآن نے بیان کی ہے، امام بھی آئیں گے اور امام کو آنا ہی ہوگا، لیکن جب قوم تیار نہیں ہوگی، جب وہ سوسائٹی تیار نہیں ہوگی، تو امام کے ظہور میں بھی تاخیر ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں امام کے حقیقی آوان و انصار میں شمار کریں اور ہم بھی امام کے پہلو بہ پہلو اور امام کے جوار میں، اس ہستی پہ اور اس کائنات میں اسلام اور توحید کا پرچم لہرا سکے. اس دعا کے ساتھ اللہم اجل لولیک الفرج، التماس دعا.